أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
سورة النور کی یہ تین آیات ہیں جن میں ادب استئذان بیان ہو رہا ہے. استئذان کسی مقام، کسی گھر، کسی جگہ داخل ہونے سے قبل اجازت لینا، اذن، اذن سے استئذان. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام نہ کر لو ان گھر والوں کو. ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو ان گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم واپس لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اس بات میں، تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، جن میں کوئی رہتا نہ ہو، یا جو کسی کی خاص رہائش گاہ نہ ہو. فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا کوئی مال ہو، یا اس میں تمہاری کوئی چیز ہو. فیہا متاع لکم، اس میں یا ان گھروں میں، متاع لکم، تمہاری کوئی چیز ہو یا تمہارا کوئی سامان ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے، وہ ظاہر ہے اور معلوم ہے کہ سورۃ النور جب شروع ہوئی اور اس سورت کا مزاج اور مضمون یہ ہے کہ قوانین الہی کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان تمام قوانین کو صاف صاف وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے. شروع سورت میں زنا، بدکاری، رجم، قذف، لعان، بہتان اور فحاشی، ان کے انسداد اور روک تھام کے لیے ان سزاؤں کو بیان کیا گیا جو شرعی سزائیں ہیں، حدود ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے کن کن احتیاطی تدابیر کا اپنانا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اور آج کی یہ تین آیات، ان میں ان آداب کو بیان کیا جا رہا ہے جن آداب پر عمل درآمد سے بہت ساری اخلاقی برائیوں سے معاشرہ بچ جاتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسلمان اپنے معاشرے میں، جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ان حقوق کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ان آیات میں جن گھروں کا ذکر ہے، ان میں کچھ گھر تو وہ ہیں جن گھروں میں پورے کا پورا خاندان رہتا ہے، اور یہ اس انسان، اس مسلمان کا اپنا گھر ہے. یعنی کچھ گھر وہ ہیں جن کے اندر داخل ہونا اس کے لیے مخصوص آداب ہیں، اور کچھ وہ گھر ہیں جو دوسروں کے ہیں. پھر ان کی تقسیم یوں ہے کہ اپنے گھروں میں کچھ گھر وہ ہیں جہاں محرم لوگ رہتے ہیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں کچھ گھر وہ ہیں جہاں رشتہ دار غیر محرم عورتیں یا لوگ رہتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے لوگوں کے گھر ہیں، ان میں کچھ گھر وہ ہیں جہاں ایک خاندان رہتا ہے، میاں بیوی اور ان کی اولاد، اور کچھ گھر وہ ہیں جن میں پورے کے پورے خاندان رہتے ہیں. اور اسی طرح ان گھروں میں کچھ گھر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، اور یہ گھر عموماً ان میں رہا جاتا ہے یا یہ گھر عموماً خالی رہتے ہیں. پھر چوتھی قسم ان گھروں اور پبلک مقامات کی ہے جو عام لوگوں کے لیے وہ کھلے رہتے ہیں، ان میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے عام جگہ ہیں، اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ایئرپورٹ ہے، ڈاکخانہ ہے، بازار ہے، مارکیٹ وغیرہ ہے، سپر مارکیٹ وغیرہ، شاپنگ سینٹرز وغیرہ. پھر ان میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹکٹ لے کر داخل ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میری اس ملکیت اور میری اس حدود میں جو شخص داخل ہو وہ اتنے پیسے کا ٹکٹ لے کے داخل ہو. جس طرح بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا جرم ہے، اگرچہ بعض لوگوں کی عادت ہے، اسی طرح بغیر ٹکٹ اور بغیر پیسے کے کسی گارڈن کی سیر کرنا، یا کسی تفریحی مقام پہ جانا، یا کسی واسطے واسطے دوست کو استعمال کر کے ٹکٹ نہ دینا، یہ یوں ہے گویا کہ آپ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہوئے. تو یہ اس مقام کا ادب ہے کہ جو حق ہے وہ حق آپ ادا کریں. اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ وہ مقامات جہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے یہاں داخلہ منع ہے، اور یہ مخصوص لوگوں کا دروازہ ہے، مخصوص لوگ اس میں داخل ہو کے اندر کام کرتے ہیں، یا یہ ممنوع علاقہ ہے، ان علاقوں میں جانا یہ بھی شرعاً مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ آداب جو آداب وضع کیے گئے ہیں کسی مقام کو دیکھنے یا داخل ہونے کے لیے، ان کی پابندی ضروری ہے. اور یہ اخلاقیات نہایت ہی اہم مسئلہ ہے. اسلام مسلمانوں کو نظم و ضبط سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے, بہترین ذوق سکھاتا ہے, امانت سکھاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ تمام اسلامی سنہری اصول, اچھے اخلاق, نظام, نظم و ضبط, وقت کی پابندی, وعدے کو پورا کرنا, جھوٹ نہ بولنا, معاملات ٹھیک ٹھاک طور پہ انجام دینا, اور صحیح 6 یا 8 گھنٹے امانت کے ساتھ صحیح ڈیوٹی کرنا اور امانت کے ساتھ اپنے سارے کام کرنا, یہ وہ تمام صفات ہیں جو مسلمانوں کے اندر موجود ہونی چاہیے تھیں, لیکن سب مسلمانوں نے ترک کر دی. غیر مسلموں نے ان صفات پر عمل کیا, جس کی وجہ سے دنیا کی قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں ہے, اور مسلمان مجبور ہیں کہ یہود و نصارہ کی تعریف کریں, اس لیے کہ وقت کی پابندی ان کے ہاں موجود ہے, نظم و ضبط ان کے ہاں موجود ہے, ڈسپلن ان کے ہاں موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ تمام صفات مسلمانوں میں, مسلمان ملکوں میں, مسلمان معاشرے میں ہونی چاہیے تھی, جن کو دیکھ دیکھ کر, سن سن کے اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کر کے غیر مسلم اسلام کی تعریف کرتے اور اسلام میں داخل ہوتے, جیسا کہ پہلے ادوار میں ہوا, صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے دور کے جو لوگ تھے جنہوں نے تجارت کی غرض سے دنیا بھر کا سفر کیا, اور جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا اپنے اس قیام میں سچ, امانت, ہر اچھی خوبی ان کی زندگی میں, ان کے قول و فعل میں, ان کے معاملات میں لوگوں نے دیکھی, پھر پوچھا کہ تم کون سے دین اور کون سے مذہب کے ماننے والے ہو, تو یہ بتاتے کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے. وہ کہتے اتنا اچھا دین, ہمیں بتاؤ کہ وہ دین کیا کہتا ہے. اس طریقے پہ گاؤں کے گاؤں, شہروں کے شہر, قصبوں کے قصبے, علاقوں کے علاقے, ملکوں کے ملک, رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی منظر کشی پیش اور بیان کرتے ہیں. تو یہ آداب ہیں, ان آداب پر عمل کرنا ضروری ہے. مسلمان پر, مسلمان مرد ہو یا عورت, ان پر یہ واجب ہے کہ اخلاقیات اور آداب سے متعلق چھوٹی بات ہو یا بڑی بات, اس پر عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, اپنے گھر ہوں یا دوسرے, اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اس طریقے پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمات البیوت من ابوابہا, گھروں میں داخل ہونے کا راستہ دروازے ہیں. تو گھر میں جب داخل ہو تو فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو اپنے گھر میں, تو داخل ہونے سے قبل وہ گھر والوں کو اس کی اطلاع کرے, اور اطلاع کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, یہ جو اللہ کا ارشاد ہے, تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ھذا التسلیم قد عرفنا, تسلیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں, اپنے گھر میں یا دوسرے کسی کے گھر میں, تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لے, اور اجازت کے فوراً بعد, اجازت کے ساتھ ہم یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو تسلیم تو یہ ہے, لیکن فمل استئناس, استئناس کیا ہے؟ تو قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت, انسان جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو خبردار کرنے کے لیے یا تو وہ تسبیحہ, سبحان اللہ, بلند آواز سے کہے, یا اللہ اکبر کہے, یا الحمدللہ کہے, یا یتنحنح کھانسی کرے تاکہ گھر والوں کو علم ہو جائے, فیؤذن اہل البیت, گھر والوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ اس کو اجازت دیں, اور خود بھی وہ ان کو علم ہو جائے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں. اسی طرح امام مالک نے اپنی الموطأ میں اس حدیث کو نقل کیا, ایک صحابی ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا کہ میرے گھر میں میری والدہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو کیا میں اپنی والدہ کو بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اطلاع کروں اور اجازت لوں؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ گھر میں کس حال میں بیٹھی ہوئی ہو۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اچانک گھر میں داخل ہو اور وہ کسی مخصوص حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جو مناسب نہ ہو۔ اس لیے اپنے گھر میں بھی ضروری ہے کہ داخل ہونے کے وقت انسان گھر والوں کو خبردار کرے کھانسی کے ذریعے، یا السلام علیکم بلند آواز سے کہہ کر، یا کسی اور جملے سے۔ اور یہ ادب جس طریقے پہ یہاں آج کے درس کی آیت نمبر 27, 28, 29 میں ہے، دوسرا اہم ادب اسی سورۃ النور کی آیت نمبر 58 میں ہے، اور وہاں گھر کے نوکروں اور گھر کے لڑکوں اور بچیوں کے لیے ادب ہے کہ اولاد کو بھی یہ ادب سکھاؤ کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو بغیر حرکت کیے ہوئے داخل نہ ہو، بلکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بلند آواز سے وہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو، خاص طور پہ ان اوقات میں جن اوقات میں والدین یا بڑے گھر کے عورتیں اور مرد وہ آرام کرتے ہیں یا لیٹتے ہیں یا باہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی یہ ادب سکھایا جائے کہ جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے بلند آواز سے وہ کہے السلام علیکم۔ ایک فائدہ اور ادب یہ کہ سلام کرنے سے ان کو نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بچے جب اللہ سے یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اس سلامتی میں سب گھر والے شامل ہیں، تو اللہ ان بچوں کی سلامتی کی اس دعا میں تمام گھر والوں کو شامل کر لیتا ہے اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ ادب سکھایا جائے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ آداب ان کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ملاقات گھروں پہ ہوتی ہے، اور گھر سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اور فطرت یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اپنے گھر ہی میں سکون ملتا ہے۔ ان آداب کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں سکون سے سو رہا ہے، یا وہ لیٹا ہوا ہے، یا وہ کوئی ضروری کام کر رہا ہے، اب اگر آپ اس کے ہاں جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے کہ وہ شخص اس سے بے آرام نہ ہو۔ اور اس ادب میں بلکہ ان آداب کا جاننا اور ان پر عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں دونوں طرفین کا فائدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت، بھائی چارہ قائم رہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جس سے اس بھائی چارگی میں اضافہ ہو، برکت ہو، اس کی ہمت افزائی ہو، ہر وہ عمل جس سے بھائی بھائی سے ناراض ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس سے دور رہا جائے، اس سے اجتناب برتا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملاقات، جس ملاقات کے ذریعے محبت زیادہ ہونی چاہیے، اس ملاقات کے ذریعے ناراضگی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ملنے والا اگر بے ادبی سے ملے گا، یا جو ملاقات کے لیے آیا ہے وہ جس سے ملنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے باعث شرمندگی اور باعث اذیت ہوگا، تو بجائے محبت کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ بھی شرمندہ اور وہ بھی شرمندہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے، اور اس لیے بھی ضروری ہے خاص طور پہ وہ گھر جو دوسروں کے گھر ہوں۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کا ادب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان گھر میں داخل ہو، گھر کا وہ چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان، بوڑھا ہو یا گھر کا سربراہ اور بڑا مرد ہو، اس کے لیے ضروری ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی ایسی ہیئت اور کیفیت کو اختیار کرے گھر والوں کو اطلاع ہو۔ اور اسی طرح ان آداب میں کئی آداب وہ ہیں جن میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں۔ عورت جب گھر میں داخل ہو، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی محرم اور مرد کے ساتھ گھر میں داخل ہوگی، اس لیے اس کا جو ساتھی ہو، بھائی، بیٹا، شوہر، والد، وہ چونکہ اپنے اس داخلے کی اطلاع گھر والوں کو کر دیتا ہے، اس لیے اس عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ بلند آواز سے سلام کرے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنی دوسری مسلمان بہن سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اس سے وہ اجازت طلب کرے اور اس داخلے کے لیے وہ سلام کرے۔ اور یہ جو داخلہ ہے اس میں ادب یہ ہے، اور اس ملاقات اور اجازت میں یہ دو چیزیں ہم سمجھیں کہ ایک تو باہم رشتے مسلمانوں کے ایک دوسرے سے وہ ہیں جو رشتے میں شامل ہیں، یعنی آپس میں رشتہ داری ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو رشتے نہیں ہیں، دینی تعلق یا یوں ہی محبت اور تعلق ہیں۔ ان دونوں کے لیے مستقل الگ الگ آداب ہیں جو مختلف موقع پہ بیان کیے گئے ہیں، ان کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے ہاں جانا، یہ اس کی احادیث میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اگر یہ صلہ رحمی کے تحت ہو تب بھی، اور اگر دینی رشتے کے تحت ہو تب بھی۔ اس لیے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، دوسرے کسی کے گھر اس کی زیارت، اس سے ملاقات کے لیے، تو جس کے ہاں ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مشہور ارشاد جو طویل حدیث میں ہے، ٹکڑا ہے ایک، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جو تیری زیارت تیری ملاقات کے لیے آئے تجھ پر اس کا بھی حق ہے۔ تو یہ مہمان نوازی کے آداب میں شامل ہے کہ جب کوئی آپ سے ملنے آئے تو آپ محبت اور احترام سے اسے اپنے گھر میں بٹھائیں، اس کا اکرام کریں اور اس کی تواضع کریں اور اس سے محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ اور یہ جو تعلق ہے، ایک تعلق رشتہ داری کا ہے جو صلہ رحمی میں شامل ہے، اور دوسرا تعلق دینی رشتہ اور دینی تعلق ہے۔ دونوں کی بنیاد پر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھے، اس کی خبر گیری کرے، اس کے ہاں آنا جانا رکھے۔ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو تحفہ ہدیے دینے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شمولیت اور شرکت سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور مسرت میں شرکت سے خوشی بڑھتی ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تنہائی کا احساس نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان خاندان، ایک مسلمان گھرانہ، ایک مسلمان فرد مسلم معاشرے میں رہے اور پھر اسے اجنبیت کا احساس ہو، تنہائی کا احساس ہو، اکیلے پن کا احساس ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھیں اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ اس میں جو فوائد ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، دینداری میں بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ دینداریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ظاہری الفاظ کی ہیر پھیر ہوتی ہے یا چند رسموں کو دینداری سمجھ لیا جاتا ہے، ایک دین پسندی ہے اور ایک دین پر پابندی ہے، ایک اسلام پسند ہے، ایک اسلام پابند ہے۔ اسلام پسندے تو بہت ہیں اور دینی مجلسوں میں ذہنی عیاشی کے لیے جانے والے بھی بہت ہیں، اور کسی شخصیت یا حلقے کے نام پہ اپنے دنیاوی اور دوسرے فوائد حاصل کرنے والے بھی بہت ہیں، اور دنیاوی شرم لوگوں کی باتوں کی خوف کی وجہ سے ایسے لوگ بھی کافی کثرت سے موجود ہیں جو محض اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کچھ وہ ہیں جن کی عادت بن گئی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو بڑا شوق ہے اپنے گھر میں درس رکھنے کا، کچھ خواتین وہ ہیں جن کو بہت شوق ہے دروس میں جانے کا، یہ الگ بات ہے کہ عمل صفر، اور ایسی خواتین بھی ہیں جو شوہر سے اجازت کے بغیر دروس میں جاتی ہیں، اور دروس اور درس کی مجلس کا عنوان ہی شوہر کی غیبت اور سسرال کی غیبت، اور ایک دوسرے کو وہ نتلا فیشن اور زیور اور ان کی نمائش کرنا. تو یہ دینداری ذہنی اختراع، ذہنی عیاشی بن گئی ہے اس دور میں. اس لیے دینداری وہ ہے کہ اس کا عمل جو بات بھی اس تک پہنچے. کتنی عورتیں وہ ہیں جو دینی مجلسوں میں جاتی ہیں لیکن اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی، اور شوہر ان کے مسکین شکایت کرتے ہیں ہم سے کہ وقت پہ کھانا نہیں دیا، اور کہنے لگے درس میں مجھے چھوڑ کے آؤ، تم کھانا وانا بعد میں کھا لینا. تو یہ غلط بات ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلت خمسہا صامت سہرہا حفظت فرجہا اطاعت زوجہا، چار باتیں جس عورت کے اندر موجود ہو صحیح ابن حبان میں ہے، جنت کے آٹھوں دروازوں کے سامنے کھڑا کر کے اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اور اپنی عزت و آبرو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اور شوہر کی اطاعت کرنا. اس لیے اسی طرح مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں اپنی بیوی اور اولاد سے تعاون کریں، اور ان کو واقعی دین سیکھنے کی رغبت دلائیں، اور اگر وہ اس میں دین سیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ہمت افزائی کریں. لیکن دین پر عمل صحیح معنوں میں عمل ہو. اس لیے تو دین کی جو برکات ہیں ان میں ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دینی خاندان اور دینی فیملیوں کے ساتھ اگر آنا جانا رکھیں گے تو ان کے ہاں سے خیر ملے گا. نمازوں کی تلقین، نیکیوں کی تلقین، برائیوں سے اجتناب کی تلقین، اور یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے واقعی لوگوں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جن لوگوں کے ہاں آنا جانا رکھیں یہ دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے. لا تصاحب الا مؤمنا، عمل صالح مومن کامل سے دوستی رکھو. وہ خاندان، وہ گھرانے، وہ فیملیاں، وہ لوگ جو بے پردہ ہیں، بے دین ہیں، فسق و فجور ان کے ہاں عام ہیں، ان سے دور رہا جائے، البتہ ان کو نصیحت کی جائے. اور وہ گھرانے جن سے تعلق رکھنے میں آپ کی اصلاح ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان سے تعلق رکھا جائے اور تعلق میں اضافہ ہو. اور یہ تعلق جو دینی تعلق ہے اس کے بارے میں اسی کتاب ریاض الصالحین کے گزشتہ ابواب میں ہم نے پڑھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات متفق علیہ حدیث میں سات قسم کے آدمیوں کو اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا. جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا. اس میں دو قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے. جو تعلق کی بنیاد ہماری دین ہے، رشتہ ہمارے اور آپ کے درمیان دینی رشتہ ہے جو خونی اور دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. تو اگر رشتہ داری ہے تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. اور اگر دینی رشتہ ہے تب بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں مسلمان کا، مسلمان پہ حق، اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. اور جو مسلمان بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہے، نصیحت کو سنو، قبول کرو، اس پر عمل کرو. تکبر اور نخرے سے جواب نہ دو بلکہ غلطی کا اعتراف کرو اور اس کی نصیحت کو سنو. اور متفق علیہ حدیث میں یہ ارشاد بھی ہم نے پڑھا کہ تین قسم کے آدمیوں کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کون؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اللہ کے لیے محبت بس، دینی رشتہ. اور اسی طرح صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے پڑھی کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے اپنی بستی سے اس کی بستی کا سفر اختیار کرتا ہے. راستے میں فرشتہ آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہارا کوئی دنیاوی رشتہ ہے؟ تو یہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ لا غیر انی احببتہ فی اللہ تعالی، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، ہمارا اس کا رشتہ تعلق دوستی آنا جانا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جیسے تم اپنے اس بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ امام مالک نے الموطا میں اس حدیث کو نقل کیا جو حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو گئی، یعنی میں ان سے ضرور محبت کرتا ہوں، جو للمتحابین فی، جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صرف میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والمتجالسین فی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس سے ملوں، اس سے پوچھوں، اس کے گھر جاؤں، اس کے ساتھ بیٹھوں۔ والمتزاورین فی، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے، زیارت کرنے والے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو نیت اور ارادہ ہو وہ صرف یہ ہو کہ اللہ کے نام پر دین کا رشتہ، اس دین کے رشتے کے تحت ہم جڑ گئے آپس میں، ایک مربی کی تربیت کے نام پہ، ایک بڑے کی اصلاح اور سیکھنے سکھانے کے نام پہ ہم دینی بھائی ہو گئے، استاد بھائی ہو گئے، اور یہ رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے۔ اگر اس کا کوئی خیال کرے، کل قیامت کے دن اس رشتے کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس وقت تو بہت سارے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا جب یہ معلوم ہوگا کہ ہاں آپ واقعی اللہ کے لیے ملا کرتے تھے ایک دوسرے سے، تو آئیے ہمارے عرش کا سایہ آپ کے لیے تیار ہے، اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنائے۔ تو یہ ملاقات، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، کسی کے گھر جانا، اس کے لیے آداب مقرر کیے ہیں، اور ان آداب میں سب سے پہلا اہم ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ یا دائیں جانب اور یا بائیں جانب کھڑے ہوں، اور اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو گھر کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اتفاقاً غیر ارادی طور پر اگر نظر پڑ جائے تو فوراً اس نظر کو واپس انسان لوٹا لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولی ولیست لک الثانیہ۔ ایک مرتبہ اتفاقاً غیر ارادی طور پر اگر کسی نامحرم یا غلط جگہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، فوراً اس کو لوٹا لو اور دوبارہ اس چیز کو مت دیکھو۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں اور دوسری کتب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے، ایک صحابی کو جب دیکھا کہ وہ کسی کے آپ کے حجرے مبارکہ میں سے کسی حجرے کی طرف وہ دیکھ رہا، فرمایا کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کمان تھی، اور ایک روایت میں ایک لکڑی کا ایک باریک سرے والی لکڑی تھی، فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم گھر میں تانک جھانک کرتے ہو تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتا۔ تو یہ شدید جرم اور بے ادبی ہے کہ کسی غیر کے گھر میں انسان جھانکے، یہ منع ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آداب میں یہ اہم ادب ہے کہ جب انسان کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یا ملاقات کے لیے جائے تو دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی یہ تھا، امام ابو داود نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا، عبداللہ بن بسر نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور اپنے آنے کی اس طرح اطلاع فرماتے کہ بلند آواز سے تین مرتبہ یہ کہتے السلام علیکم السلام علیکم. یہ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں, سیدنا انس روایت کرتے ہیں بزار اور معجم میں اور ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ہاں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سیدنا سعد نے ہلکے سے جواب دیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں سنا. دوبارہ بلند آواز سے آپ نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا لیکن جان بوجھ کے اتنی آہستگی سے جواب دیا کہ آپ سن نہ سکیں. تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا اور چونکہ متفق علیہ حدیث ہے استئذان کے باب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الاستئذان ثلاث, اور یہ اسی کتاب ریاض الصالحین کے باب نمبر 140 میں ہم نے یہ چند ابواب باب نمبر 140 میں چند اہم احادیث اس باب میں پڑھی تھیں. اس باب کا عنوان تھا باب الاستئذان و آدابی, اس میں بھی یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے الاستئذان ثلاث, تین مرتبہ اجازت طلب کرو. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجَعْ, اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جائیے. تو سعد رضی اللہ عنہ تین مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہ سنا واپس تشریف لے جانے لگے. چونکہ عالم الغیب نہیں تھے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی خبر تھی قیامت تک جو کچھ ہونے والا, اور یہاں حالت یہ ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور دروازے سے ذرا فاصلے پہ کمرہ ہے گھر ہے, گھر والا آہستگی سے جواب دیتا ہے آپ جواب نہیں سنتے. عالم الغیب ہوتے تو ضرور معلوم ہو جاتا کہ گھر والے نے جواب دے دیا, لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے اس لیے واپس تشریف لے جاتے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر سمجھ گئے کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس جا رہے ہیں, بھاگے بھاگے گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تشریف لائیے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تین مرتبہ ہم نے سلام کیا اور تم نے جواب نہیں دیا اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے سلام سنا اور ہم نے جواب بھی دیا لیکن میں یہ چاہتا تھا اور ہم گھر والے یہ چاہتے تھے کہ آپ بار بار ہمارے لیے سلام سلام کی دعا کرتے رہیں. اگر پہلی مرتبہ ہم جواب دے دیتے تو دو مرتبہ آپ کی دعا سے ہم محروم رہ جاتے. تو ہم نے چاہا کہ بار بار آپ کی زبان مبارک سے ہمارے لیے جملے نکلے السلام علیکم, یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. یہ کون سا وہ ذوق تھا, یہ کیسی وہ محبت تھی. ایک طرف دیکھیے حکم ہے اور حکم بھی انہی نے دیا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب کوئی سلام کرے دروازہ کھولو, تو حکم اپنی جگہ لیکن ذوق محبت کا وہ اپنی جگہ. فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ زبان بار بار ہم سے یہ کہتی رہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اس طریقے پہ یہ ادب سکھایا کہ تین مرتبہ سلام کرو اور اگر جواب ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ. تو مزید آداب انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها, ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم,
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
سورة النور کی یہ تین آیات ہیں, آیت نمبر 27, 28 اور 29. ان آیات میں جس طرح کے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا, اللہ تعالی نے گھروں میں داخلے کے آداب کو بیان کیا کہ کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ تشریف لے جائیں تو کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں. اسی طرح وہ مقامات جو خاص ہوں یا وہ مقامات جو عام ہوں, ان مقامات پر داخلے اور جانے کے آداب کیا ہیں. تو کچھ اہم چیزیں وہ ہیں جو گزشتہ ہفتے درس میں ہم نے پڑھی, اور کچھ چیزیں اس سے متعلق جو اہم آداب کے ضمن میں باقی تھیں, اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ان کو پڑھیں گے. اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل پڑھا تھا کہ اس سورت میں دو مقامات پر ان آداب کو بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ آج کے درس کی تین آیات 27, 28, 29 نمبر کی, اور دوسرا اسی سورت میں آگے چل کے آیت نمبر 58 میں یہ بیان کیا جائے گا کہ